السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب سے ایک صفت مالک ہے جس کا سورہ فاتحہ میں ذکر ہے. اور کیونکہ گزشتہ کچھ عرصے سے اللہ تعالیٰ کی صفاتی ناموں کا ذکر چل رہا ہے اور وہ سورہ فاتحہ میں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے صفاتی ناموں کی ترتیب رکھی ہوئی ہے اس حساب سے میں نے ذکر شروع کیا تھا, اس لیے آج اس ترتیب کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ کی صفت مالکیت سے ان کا بیان ہوگا. ترتیب کے لحاظ سے جیسا کہ ہم جانتے ہیں اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے چوتھے نمبر پر فرمایا ہے. حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, چوتھا احسان خدا تعالی کا جو قسم چہارم کی خوبی ہے جس کو فیضان اخص سے موسوم کر سکتے ہیں, یعنی خاص فیضان اللہ تعالی کا اس کا نام دے سکتے ہیں, مالکیت یوم الدین ہے جس کو سورہ فاتحہ میں فکرہ مالک یوم الدین میں بیان فرمایا گیا ہے. اور اس میں اور صفت رحیمیت میں یہ فرق ہے کہ رحیمیت میں دعا اور عبادت کے ذریعے سے کامیابی کا استحقاق قائم ہوتا ہے, اور صفت مالکیت یوم الدین کے ذریعے سے وہ ثمرہ عطا کیا جاتا ہے. یعنی رحیمیت سے دعا اور عبادت کی توجہ پیدا ہوتی ہے, اور تو دعا اور عبادت کرتا ہے انسان, اس سے مانگتا ہے اور مالکیت سے اس کا پھل ملتا ہے. بس اللہ تعالیٰ کی یہ ترتیب انتہائی پر حکمت اور اپنی قدرت کے جلوے ہر ایک کو دکھاتی ہے, ہر اس شخص کو دکھاتی ہے جو اس پر کامل ایمان لانے والا ہے اور خالص ہو کر اس کا عبد بننے والا ہے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس کی وضاحت فرمائی ہے, لیکن اس سے پہلے جیسا کہ میں نے منتقل کرا ہوا ہے لغت کے لحاظ سے اور دوسرے مفسرین کی تفسیریں کی ہیں وہ بیان کرتا ہوں. مفردات امام راغب نے لکھا ہے کہ الملک اسے کہتے ہیں جو عوام الناس میں اپنے احکام از قسم اوامر و نواہی اپنی مرضی کے مطابق چلاتا ہو. یہ پہلو صرف انسانوں کی سیاست قانون کے معاملات کی تبدیل کرنے اور ان پر حکومت کرنے سے مختص ہے. اس بنا پر ملک الناس تو کہا جاتا ہے مگر ملک کل اشیاء نہیں کہا جاتا. پھر کہتے ہیں کہ قول خداوندی ملک یوم الدین کا معنی ہے کہ جو نجا سزا کے دن میں ملک ہوگا. یہ اس کی دو علماء نزدیک دو قرآت ہیں, ملک کے یوم الدین پڑھتے ہیں اور یہ اور مالک یوم الدین, لیکن زیادہ تر مالک یوم الدین کا پڑھا جاتا ہے. یہ معنی مندرجہ ذیل آیت کی بنا پر کیا گیا ہے کہ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار, کہ آج کے دن بادشاہ کس کی ہے؟ اللہ ہی کی ہے جو صاحب جبروت ہے. پھر لسان عرب میں لکھا ہے الملک اللہ بادشاہ, ملک الملوک بادشاہوں کا بادشاہ, پھر لہ الملک بادشاہت اسی کی ہے اور ہو مالک الیوم الدین وہ جزا سزا کے دن کا مالک ہے, وہ ملک الخلق اس کی میں نے لکھی ہیں رب ہوں وہ مالک ہوں, وہ مخلوق کا رب اور مالک ہے. لسان العرب کے معنی سامنے رکھتے ہوئے حضرت مسلم اور رضی اللہ عنہ نے مالک یوم الدین کے معنی بیان فرمائے ہیں, لیکن آپ نے اس میں مالک کے ساتھ یوم الدین کی بھی لگے لگا معنی حل کر کے پھر مالک یوم الدین کے فصل معنی لکھے ہیں. آپ لکھتے ہیں کہ فرماتے ہیں اس کے معنی یہ بنیں گے کہ جزا سزا کے وقت کا مالک, شریعت کے وقت کا مالک یعنی اور فیصلہ کرنے کے وقت کا مالک, مذہب کے وقت کا مالک. اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی جس وقت مذہب یا شریعت کی بنیاد رکھی جاتی ہے اس وقت اللہ تعالیٰ صفت مالکیت کا اظہار فرماتا ہے, اور کمزوری کے بعد اپنی پیاری کی جماعت کو صفت مالکیت کے تحت غلبہ کا فرماتا ہے. پھر نیکی کے زمانے کا مالک اور گناہ کے زمانے کا مالک, یعنی جب بدی اور گناہ بہت پھیل جاتا ہے تو زمانے کا مالک مسلح اور نبی مبعوث فرما کر دنیا کی اصلاح اپنی مالکیت کی صفت کے تحت کرتا ہے. محاسبہ کے وقت کا مالک, اطاعت کے وقت کا مالک یعنی اطاعت کرنے والوں کے لیے خاص قانون قدرت ظاہر فرماتا ہے. معجزات بھی نما ہوتے ہیں, علم نما ہوتے ہیں. خاص اور اہم حالتوں کا مالک یعنی اس کے حکم کے مطابق اعمال بجا لانے والوں کے اجر ہوتے ہیں جن کو دیتا ہے, جو آخر وقت تک وفا کے ساتھ اپنی حالتوں کے مطابق حالتوں کو اس کے مطابق رکھیں, اس کے احکام کے مطابق رکھیں, وہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. بعض مفسرین جو پہلے گزرے ہیں ان کے حوالے پیش کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے مالک کی جو تفسیر فرمائی ہے اور اس کو بھی آپ نے لسان العرب اور تاج العروض کے حوالے سے بیان فرمایا ہے کہ مالک لغت عرب میں اس کو کہتے ہیں جس کا اپنے مملوک پر قبضہ تامہ ہو، مکمل قبضہ ہو، اور جس طرح چاہے اپنے تصرف میں لا سکتا ہو، اور بلا اشتراک کے غیر، بغیر کسی دوسرے کے اشتراک کے اس پر حق رکھتا ہو. اور یہ لفظ حقیقی طور پر یعنی بلحاظ اس کے معنی کے بجز خدا تعالیٰ کے کسی دوسرے پر اطلاق نہیں پا سکتا، کیونکہ قبضہ تام، پورا مکمل قبضہ، تصرف تام اور حقوق تام بجز خدا تعالیٰ کے اور کسی کے لیے مسلم نہیں. اسی کو ہر چیز کا تصرف ہے مکمل طور پر، مالک ہونے کی حیثیت سے، رب ہونے کی حیثیت سے اس کا حق ہے. علامہ فخر الدین رازی کہتے ہیں کہ مالک یوم الدین کا مطلب ہے دوبارہ اٹھائے جانے اور جزا سزا دیے جانے کے دن کا مالک. اس کی تفصیل اس طرح ہے کہ نیکی بجا لانے والے اور گناہگار، فرما بردار اور نافرمان، موافق اور مخالف کے درمیان فرق ہونا ضروری ہے، اور یہ فرق صرف جزا سزا کے دن ہی ظاہر ہو سکتا ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لوجد الذین اساؤ بما عملوا ووجد الذین احسن بالحسنی. تاکہ وہ ان لوگوں کو جو برائیوں کے مرتکب ہوئے ہیں ان کے عمل کی جزا دے، اور جزا دیتا ہے ان کو بہترین جزا دیتا ہے جو بہترین عمل کرتے ہیں. پھر قرآن کریم میں فرماتا ہے اللہ تعالیٰ ام نجل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض ام نجل المتقین کالفجار. کیا ہم لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک اعمال بجا لائے ویسا ہی قرار دے دیں گے جیسے زمین میں فساد کرنے والوں کو، یا کیا ہم تقویٰ اختیار کرنے والوں کو بد کرداروں جیسا سمجھ لیں گے؟ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان سا آتے تم اقاد و خفی لتجزی کل نفس بما تسعى. ساتھ ضرور آنے والی ہے، بے نہیں کہ میں اسے چھپائے رکھوں تاکہ ہر نفس کو اس کی جزا دی جائے جو وہ کوشش کرتا ہے. پھر امام راضی کہتے ہیں کہ نیز واضح ہو کہ جس نے ایک ظالم کو مظلوم پر زور بخشا ہے، اگر وہ ظالم ہے، اگر وہ ظالم سے انتقام نہ لے تو یا تو اس کے عاجز ہونے کی بنا پر ہوتا ہے، انتقام نہیں لیتا تو وہ کمزوری ہے تو اس لیے نہیں انتقام لیتا، یا لا علم اور جاہل ہونے کی وجہ سے، یا پھر اس بنا پر کہ وہ خود بھی ظالم کے ذمے سے راضی ہے. تو کہتے ہیں کہ یہ تینوں باتیں اللہ تعالیٰ کے متعلق قرار دینا محال ہے. سو لازمی ہوا کہ وہ مظلوموں کی خاطر ظالموں سے انتقام لے، لیکن جبکہ اس دنیاوی گھر یعنی دنیا میں ظالم سے انتقام دیا جانا بکمالے ہی نہیں ہوتا، اس لیے لازمی ٹھہرا کہ اس دنیاوی گھر کے بعد ایک اخروی گھر ہو. یہی مضمون ہے جو مالک یوم الدین اور فرمان یعمل مثقال ذرۃ خیر ذرا اور من یعمل مثقال ذرۃ شر ذرا میں بیان ہوا ہے. بعض علماء کے نزدیک مالک یوم الدین کی دوسری قرآت ملک یوم الدین بھی ہے، لیکن علامہ فخر الدین رازی کہتے ہیں کہ مالک یوم الدین کی قرآت کو ترجیح دیتا ہوں، اس کے لیے وہ لکھتے ہیں کہ لفظ ملک کی نسبت مالک بندے کو اپنے رب کے فضلوں پر کہیں زیادہ امید دلانے والا ہے، کیونکہ ملک یعنی بادشاہ سے زیادہ جو امید رکھی جا سکتی ہے وہ عدل و انصاف ہے، اور یہ کہ انسان اس سے کلیتن بچ جائے، جبکہ مالک وہ ہے جسے بندہ اپنا لباس، کھانا، رحمت اور تربیت و پرورش ہر چیز کا طالب ہوتا ہے. بس مالک یوم الدین میں مالک کا لفظ رکھ کر گویا اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ اے میرے بندو، میں تمہارا مالک ہوں، تمہارا کھانا پینا، لباس، جزا، ثواب اور جنت سب میرے ذمہ ہے. پھر دوسری بات تو کہتے ہیں کہ اگرچہ ایک ملک بادشاہ ایک مالک کی نسبت زیادہ مال و دولت رکھنے والا ہوتا ہے، کیونکہ مالک مختلف نوعیت کے ہو سکتے ہیں، کسی کا تھوڑی چیز کا بھی جو مالک ہے وہ مالک کہلائے گا اس کا، اور بادشاہ کے اختیارات زیادہ ہیں، تو اس لحاظ سے وہ کہتے ہیں کہ مال و دولت رکھنے والا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی ملک کی امید تجھ سے ہوتی ہے کہ وہ تجھ سے کچھ حاصل کرے، جبکہ مالک وہ ہے کہ تو اس سے امید رکھتا ہے. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہم سے نیکیاں اور اطاعتیں بجا لانے کا طلبگار نہ ہوگا، بلکہ یہ چاہے گا کہ ہم اس سے طلبگار ہوں کہ وہ محض اپنے فضل سے ہم سے عفو و درگزر اور مغفرت کا سلوک کرے اور ہمیں اپنی جنت عطا فرمائے. اس لیے امام القصائی کہتے ہیں کہ میں ملک یوم الدین کے بجائے مالک یوم الدین ہی پڑھتا ہوں، کیونکہ وہ ایک رات اللہ تعالیٰ کے فضل، کثیر فضل اور وسیع رحمت پر دلالت کرتی ہے. تیسرا فرق ملک اور مالک میں یہ ہے ان کے نزدیک کہ جب بادشاہ کے سامنے سپاہی پیش کیے جاتے ہیں تو وہ ان میں بیماروں کمزوروں کو رد کر دیتا ہے اور صرف قوی بدن اور تندرست افراد کو ہی قبول کرتا ہے، اور کمزوروں بیماروں کو کچھ بھی نہیں دیتا، جبکہ مالک وہ ہے کہ اگر اس کا غلام بیمار پڑ جائے تو اس کا علاج معالجہ کراتا ہے، اگر غلام کمزور ہو تو مالک خود اس کی مدد کرتا ہے، اگر غلام کسی مصیبت میں پڑ جائے تو مالک اسے خلاصی دلاتا ہے. بس ملک کے بجائے مالک کی قرات گنہگاروں اور بے سہاروں کے لیے زیادہ مناسب حال ہے. چوتھا فرق ملک اور مالک میں یہ ہے کہ مالک بادشاہ میں ہیبت اور ملکی انتظام و انسلام کرنے کی وجہ سے روب و دبدبا پایا جاتا ہے، جبکہ مالک میں رحمت اور رافت پائی جاتی ہے، اور ہم بندوں کو ہیبت اور دبدبے کے بجائے رحمت اور رافت کی زیادہ تر احتیاج ہے. عبداللہ محمد بن احمد القرطبی اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ اگر یہ سوال ہو کہ مالک یوم الدین میں اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو کیسے اس چیز کا مالک کہہ دیا جس کا ابھی وجود بھی نہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ مالک سے مراد قدرت رکھنے والا ہے، یعنی یوم الدین میں وہی قادر ہوگا یا یوم الدین پر اور یوم الدین پر جزاسرہ کے دن پر اور اسے برپا کرنے پر کلیتاً قدرت اسی کو ہوگی، کیونکہ جو کسی چیز کا مالک ہو وہ اس چیز میں تصرف کرنے کا حقدار بھی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کو مکمل تصرف ہے اور اپنی مملوکہ چیز پر قادر بھی ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کا مالک ہے اور جس طرح چاہے اپنے ارادے کو نافذ کرنے والا ہے، کوئی کام اس کے لیے محال اور ناممکن نہیں. اور اگر یہ سوال ہو کہ جب اللہ تعالیٰ یوم الدین سمیت ہر چیز کا مالک ہے تو پھر یہاں صرف یوم الدین کا خاص بطور خاص کیوں ذکر کیا گیا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس دنیا میں تو لوگ فرعون اور نمرود قسم کے بادشاہ کی مخالفت کر لیتے ہیں، بڑے بڑے بادشاہ جو ہیں طاقتور ہیں، زور آور ہیں، ان کے خلاف بھی بول لیتے ہیں. آج بھی دیکھیں طاقتوروں کے خلاف کئی غریب لوگ بھی کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کی بادشاہت کے بارے میں جھگڑ لیتے ہیں، لیکن اس روز یعنی جزا سزا کے دن اللہ تعالیٰ سے کوئی شخص اس کی بادشاہت میں پہلے جھگڑ نہ سکے گا، جیسا کہ فرمایا لمن الملک اليوم، یعنی آج کے دن بادشاہت کس کی ہے؟ تو تمام مخلوقات جواب دیں گی للہ الواحد القہار، اسی بنا پر مالک یوم الدین فرمایا، یعنی اس دن کے سوا کوئی مالک ہوگا نہ فیصلہ کرنے والا ہوگا اور نہ کوئی جزا سزا دینے کا مجاز ہوگا، پاک ہے اللہ، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. پھر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفت الملک کو بھی آتی ہے اور المالک کو بھی. الملک کو اللہ تعالیٰ کی ذات کی صفت ہے اور المالک کو اس کے فعل کی صفت ہے. حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس پر تفصیلی بحث فرمائی ہوئی ہے، جیسا کہ میں نے بتایا کہ مختلف لغات سے جو نتیجہ اخذ فرمایا اس کی وضاحت فرمائی کہ مالک یوم الدین کے کیا معنی بنتے ہیں. اس کی مزید وضاحت یہ ہے کہ مالک یوم الدین سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ وہ آخر جزا کا مالک ہے، دنیا کا مالک نہیں، بلکہ مراد یہ ہے کہ اس دنیا میں قانون قدرت اور اللہ تعالیٰ نے جو اپنی دوسری صفات کے تحت انسان کے لیے بعض باتیں مقدر کی ہوئی ہیں، ڈیل دی ہوئی ہے یا چھوٹ دی ہوئی ہے، اس کی وجہ سے اس دنیا میں فوری جزا سزا نہیں ہے. لیکن اس دن جو جزا سزا کا دن ہے، اس دن کوئی مفر نہیں ہوگا، بلکہ تمام جزا سزا کا اللہ تعالیٰ خود فیصلہ فرمائے گا، کوئی کسی بھی کام نہیں آئے گا، کوئی معافی اور توبہ اس وقت کام نہیں آئے گی. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ ما ادراک ما یوم الدین، سنو ما ادراک ما یوم الدین، یوم لا تملک نفس نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ. تجھے کیا پتا کہ یوم الدین کیا ہے؟ پھر ہم کہتے ہیں کہ تجھے کیا پتا جزا سزا کا دن کیا ہے؟ یوم الدین وہ ہے کہ جس دن کوئی شخص دوسرے کے کام نہ آ سکے گا اور صرف خدا تعالیٰ کا حکم جاری ہوگا. یہ خوف کا مقام ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی مسلمانوں کے لیے، مومنوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے والے ہیں، اعمال صالحہ بجا لانے والے ہیں، یہ خوشخبری بھی ہے اس میں کہ اگر خالص ہو کر اس کے احکامات پر عمل کر رہے ہو تو مالکیت یوم الدین تمہیں ان جنتوں کا وارث بنائے گی جس کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے. اس کا اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا ہے کہ الملک یوم الدین للہ یحکم بینہم فالذین آمنوا وعملوا الصالحات فی جنات النعیم، کہ سلطنت اس دن اللہ ہی کی ہوگی، وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے گا. بس وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل بجا لائے نعمتوں والی جنتوں میں ہوں گے. حضرت مسیح علیہ الصلاۃ والسلام نے جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ مالک کے معنی میں بتایا تھا کہ قبضہ تام والا اور تصرف تام، مکمل قبضہ اور مکمل تصرف ہے اس کو ہر چیز پر. تو اس آیت میں یہ وضاحت فرما دی کہ جزا سزا کا دن کیسا ہوگا، اور ملک و یوم الدین للہ، یہ سلطنت اس دن اللہ تعالیٰ کی ہوگی، یعنی وہ صرف مالک ہی نہیں بادشاہ بھی ہوگا. کسی کو خیال آ سکتا ہے کہ مالک ہے، اور جیسا کہ پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے اس کے مختلف معنی میں کہ ہر مالک صاحب اختیار نہیں ہوتا، لیکن یہ مالک وہ ہے جس کی بادشاہت بھی ہے. بس اس کی وضاحت فرما دی کہ ہر چیز مکمل طور پر اس کے تصرف میں ہے. دنیاوی بادشاہ جو ہیں وہ کسی نہ کسی رنگ میں دوسروں کے محتاج ہوتے ہیں، ان کے سامنے لوگ کھڑے بھی ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ایسا بادشاہ ہے جو کسی کا محتاج نہیں ہے، نہ اس دنیا میں نہ آخرت میں. اس لیے اس کی عام دنیاوی بادشاہوں کی طرح کی بادشاہت نہیں ہے، بلکہ مالک ہونے کی وجہ سے مکمل تصرف والی بادشاہت ہے، جو زمین پر بھی قائم ہے اور آسمان پر بھی قائم ہے. اس زندگی میں اس نے اپنی مالکیت کی تحت چھوٹی ہوئی، جیسا کہ میں نے بتایا، اچھے اور برے عمل بتا دیے کہ یہ عمل اچھے عمل ہیں، یہ کرو میری طرف سے بہترین جزا پاؤ گے، یہ عمل برے عمل ہیں ان کو کرو گے تو پھر سزا کا بھی میں حق رکھتا ہوں، سزا دے سکتا ہوں، سزا دوں گا. اور جزا سزا کا فیصلہ مکمل طور پر میرے ہاتھ میں، کوئی بھی کسی کے کام نہیں آ سکتا اس بارے میں، کوئی سفارش کام نہیں آئے گی، کوئی اس وقت کی معافی کام نہیں آئے گی، تو اللہ تعالیٰ خود فیصلہ کرنے والا ہے. بس ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ جنات النعیم اور نعمتوں والی جنت کی خوشخبری دیتا ہے، جبکہ کافروں کو اللہ تعالیٰ اس حوالے سے ڈرتا ہے. برے، جیسا کہ اس جگہ میں فرمایا ہے کہ برے اعمال کرنے والوں کے بارے میں کہ ان کو میں ان کی اس عملوں کی سزا دوں گا. ایک جگہ فرمایا ہے ان کتاب الفجار لفی سجین، یعنی بدکاروں کی جزا کا حکم لیکن ایک دائمی کتاب میں ہے. یہ کافر اور فاجر سمجھتے ہیں یہ تھے کہ جزا سزا کا دن نہیں آنا، وہ اللہ تعالیٰ کی چھوٹ کو، رعایت کو، اس کی مالکیت کے نہ ہونا سمجھتے تھے. اس دن کو جزا سزا کے دن کو جھٹلاتے رہے، زمین میں اللہ تعالیٰ کی حدود کو توڑتے رہے. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے حادثے بڑے ہونے کی وجہ سے اور جزا سزا کے دن کے انکار کی وجہ سے، جیسے گھمایا زمین، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے عذاب ہوگا. بس اللہ تعالیٰ ملک بھی ہے اور مالک بھی ہے، اور اسے تصرف میں پوری آزادی حاصل ہے. نیک اعمال کرنے والوں کو جزا دیتا ہے، برے اعمال کرنے والوں کو سزا دیتا ہے، اور مالک ہونے کی حیثیت سے اس کو یہ بھی اختیار ہے کہ اگر چاہے تو معاف فرما دے. جیسا کہ فرماتا ہے الم تعلم ان اللہ لہو ملک السماوات والارض یعذب من یشاء ویغفر لمن یشاء واللہ علی کل شیء قدیر. کیا تو نہیں جانتا کہ اللہ ہی ہے جس کی آسمان اور زمین کی بادشاہی ہے، وہ جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر جسے وہ چاہے دائمی قدرت رکھتا ہے. اس کا یہ بھی مطلب نہیں کہ بغیر کسی اصول کے بلا وجہ اللہ تعالیٰ پکڑ کو سزا دے دیتا ہے. اس کا یہ مطلب ہے کہ جزا سزا کے دن، جیسا کہ میں نے پہلے کہا، کوئی اپیل نہیں ہوگی، اس وقت کا کوئی اویلا کام نہیں آئے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ اعمال کی طرف توجہ دلاتا ہے کہ نیک عمل کرو تو میری جزا حاصل کرنے والے ہو گئے. جب تمہیں پتہ ہے کہ کوئی چیخو پکار، کوئی اپیل اس کو کام نہیں آنی، تو اپنے ایمانوں کو مضبوط کرو، اپنے اعمال کی اصلاح کرو. اور سزا دینے میں تو اللہ تعالیٰ انتہائی مرمی مصروف فرماتا ہے، جیسا کہ اس میں آیا ہے کہ اس کا رحم اس کے غصے پر غالب آ جاتا ہے. بس کس قدر بدبختی ہوگی کہ اس کے باوجود ایسے عالم ابراہیمین خدا کے حضرت انسان مرد بنے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں مالکیت یوم الدین اپنے فیضان کے لیے فقیرانہ تضرع اور اضحاء کو چاہتی ہے. اگر اسے فیض اٹھانا ہے تو انتہائی عاجزی سے دعاؤں اور اس کے آگے جھکنا کی ضروری ہے. اور صرف انسان صرف ان انسانوں سے تعلق رکھتی ہے جو گداؤں کی طرح فقیروں کی طرح حضرت عادیت کے آستانے پر گرتے ہیں اور فیض پانے کے لیے دامن افلاس پھیلاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا فیض حاصل کرنے کے لیے انتہائی عاجزی اور غربت کی قریب آدمی کی طرح اپنے دامن پھیلاتے ہوئے حاضر ہوتے ہیں اس کے سامنے, اور سچ مچ اپنے کہیں تہی دست پا کر خدا تعالیٰ کی مالکیت پر ایمان لاتے ہیں. ان کو حقیقت میں اس علم بات کا علم ہوتا ہے, اس کا پورا فہم اور ادراک رکھتے ہیں, اور اسی عاجزی کے ساتھ اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں. ہم بالکل خالی ہاتھ ہیں, ہمارے پاس کچھ نہیں ہے, اور اس کی مالکیت پر مکمل ایمان ہے. پھر فرمایا یہ چار الہی صفتیں ہیں جو دنیا میں کام کر رہی ہیں, اور ان میں سے جو رحیمیت کی صفت ہے وہ دعا کی تحریک کرتی ہے, اور مالکیت کی صفت خوف اور قلق کو کی آگ سے گداز کر کے سچا خشوع اور خضوع پیدا کرتی ہے. کیونکہ اس صفت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ مالک ہے, جزا ہے, کسی کا حق نہیں جو دعوے سے کچھ تعلق کرے, اور مغفرت اور نجات محض فضل پر ہے. بس مالکیت یوم الدین کی صفت سے فیض پانے کے لیے نیک اعمال بجا لانا, اللہ تعالیٰ کے حکم پر چلنا, اس کی عبادت کی طرف توجہ دینا انتہائی ضروری چیزیں ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کے فضلوں کے وارث بن سکیں اور یوں مغفرت اور نجات حاصل کرنے والے ہیں. اس کا ایک اور پہلو بھی ہے, یہ ترتیب کا, اس کو مسلم اور کلانوں نے بیان فرمایا ہے. اس سے جو ترتیب ہے وہ بغیر حکمت کے نہیں ہے, اس میں بڑی حکمت ہے اس ترتیب میں بھی. اس کا خلاصہ میں بیان کرتا ہوں, آپ نے لکھا ہے اور بڑی تفصیل سے اس میں روشنی ڈالی ہے, لیکن خلاصہ تو میں اس وقت بیان کر دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ پہلے ربوبیت کے تحت, جو ربوبیت ہے اللہ تعالیٰ کے رب ہونے کی صفت ہے, اس کے تحت نشو و نما کے لیے ماحول تیار فرماتا ہے. کسی کی چیز کو پیدا کرنے کے بعد اس کے بڑھانے کے لیے اس کو ماحول مہیا کرتا ہے, وہ سامان پیدا فرماتا ہے جس میں نشو و نما ہو سکتی ہے. پھر یہ سامان رحمانیت کے تحت بندے کو دیتا ہے, اس کے استعمال میں بھی آنے شروع ہو جاتے ہیں کہ روحانی ترقی ہو اس کے لیے بھی. روحانیت کے لحاظ سے زیادہ ہے, میں اس وقت بیان فرمایا آپ نے, یعنی دنیاوی لحاظ سے بھی یہی ہے. پھر جب بندہ اس سے فائدہ اٹھاتا ہے تو اس کے اعلیٰ نتائج پیدا فرماتا ہے. فائدہ اٹھاتا ہے اس سے تو نتائج پیدا فرماتا ہے, اور یہ رحیمیت ہے, دعاؤں کو بھی پھل دیتا ہے اور چیزوں کو بھی پھل لگاتا ہے. اور پھر مسلسل ان نتائج یا انعامات کے بعد مالکیت کے صفت کے تحت دنیا پر غلبہ دے دیتا ہے, اور یہ الہی جماعتوں کا تقدیر اللہ تعالیٰ نے لکھی ہوئی ہے, غلبہ عطا فرماتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے لیے یہ ترتیب اس لیے ہے, پہلے رب, پھر رحمان, پھر رحیم, اور پھر مالک یوم الدین. اس کا موازنہ حضرت مسلم نے کیا کہ بندے کے لیے کیا ترتیب ہوگی, اس میں یہی ترتیب ہونی چاہیے یا ہوگی یا کوئی مختلف ترتیب ہوگی. تو اس کے لیے فرمایا کہ بندے کے لیے اللہ تعالیٰ کی ان صفات سے فائدہ اٹھانے کے لیے یا ان کا اظہار کرنے کے لیے ترتیب بدل جاتی ہے، کیونکہ بندے نے اللہ تعالیٰ کی طرف ترقی کرنی ہے، اوپر جانا ہے، وہ پہلے مالک کی صفت کا مظہر بننے کی کوشش کرتا ہے تاکہ جو طاقتیں اللہ تعالیٰ نے اسے دی ہیں اس سے انصاف اور عدل دنیا میں قائم کرے، اپنے ماحول میں قائم کرے، پہلے مالکیت آئے گی اور شر سے بچنے کے لیے اور ماحول کو شر سے بچانے کے لیے کوشش کرے. اس کے لیے بعض معاملات سے صرف نظر بھی کرنا پڑتا ہے اس مالکیت کے وقت میں، چاہے وہ رحم کی وجہ سے ہو یا درگزر کی وجہ سے ہو. پھر رحیمیت کا اظہار ہے بندے کی طرف سے کہ اپنے ساتھ کام کرنے والوں کے لیے، اپنے ماحول کے لیے اس کے دل میں قدردانی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، ان کو بھلائی پہنچانے کی کوشش کرتا ہے. پھر انسان ترقی کرتا ہے اس رحیمیت کے دور سے تو رحمانیت کی صفت اختیار کر لیتا ہے. ایک اللہ تعالیٰ کا خوف رکھنے والا مومن جو ہے وہ رحمانیت کا اظہار کرتا ہے، اپنے پرائے سب اس کے نیک سلوک سے حصہ لے رہے ہوتے ہیں، اس سے فیض حاصل کر رہے ہوتے ہیں بغیر کسی تفریق کے، معاشرے میں وہ نیکیاں پھیلا رہا ہوتا ہے. اور یہ چیز جو ہے یہ اتائے ذی القربیٰ کا نقشہ پیش کر رہی ہے، احسان سے بڑھ کر آگے چل رہی ہے. پھر جب اسے ترقی کرتا ہے تو رب العالمین کا مظہر بننے کے لیے سوسائٹی کی اصلاح کی کوشش کرتا ہے، وہ ماحول پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے جہاں یہ ساری چیزیں پنپ سکیں. تو یہ بیان کرنے کے بعد مسلم نے اس کی بیان فرمایا ہے کہ جو ان صفات کو اختیار کرتا ہے اور اس ترتیب سے جو بیان ہوا ہے یہ سالکوں کے لیے، اللہ کی طرف بڑھنے والوں کے لیے ایک رحمت ہوتی ہے. عام طور پر بھی دیکھیں تو انسان کی صفات، اس کی خوبیاں اس وقت کھل کر سامنے آتی ہیں جب اس کے پاس کوئی طاقت ہو، اختیار ہو، کوئی ملکیت ہو، اعلیٰ اخلاق کا اسے تو پتہ چلتا ہے جب طاقت ہو، جب ایک مقام ہو. کمزور اور بے بس نے کسی سے رحمت کا کیا سلوک کرنا ہے اور کیا رحمانیت کا سلوک کرنا ہے. اور پھر اسی طرح ربوبیت کا کیا اظہار ہونا کسی سے، اپنے اپنے ماحول میں جو بھی ہے، جتنا بھی ملکیت رکھتا ہے اس کو وہاں ان صفات کا اظہار کرنا چاہیے، کیونکہ یہ کسی چیز کی ملکیت کا زوم ہی ہے جو تکبر اور نفرت پیدا کرتا ہے انسان کے دل میں. بس اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کا فضل حاصل کرنے کے لیے ان صفات پر غور کرنا اور اپنے آپ کو اس کے مطابق ڈھالنا انتہائی ضروری ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے فضلوں سے ہمیشہ حصہ دیتا رہے اور جزا سزا کے دن بھی اس کا رحم حاصل کرنے والے ہیں. گزشتہ جمعہ میں نے جس شہید کا ذکر کیا تھا اس کا نام بتانا ان کا بھول گیا تھا، یہ محمد اشرف صاحب ہیں تحصیل پھالیا کے، ضلع ملی باغ الدین کے، ان کو شہید کیا گیا تھا، نام مبارک تھے. دوسرے آج ایک اور افسوسناک خبر بھی ہے کہ ہمارے ایک پرانے خادم سلسلہ مربی اور استاد جامعہ احمدیہ چودھری منیر احمدار صاحب گزشتہ دنوں وفات پا گئے تھے. میں اللہ بن راجا ہوں، 78 سال ان کی عمر تھی. اور 1946 میں انہوں نے زندگی وقف کی تھی. جامعہ پاس کیا 1956 میں اور تقریباً 4 سال تک جماعت خدمات انجام دیتے رہے. برما میں مبلغ رہے, نائجیریا میں مبلغ رہے, پھر جامعہ میں بطور استاد خدمات دیتے رہے. 27 سال تقریباً جامعہ میں پڑھایا انہوں نے. ہاسٹل کے سب نہیں ہوئے, بہت اسٹوڈنٹ جو ہاسٹل میں رہنے والے ہیں ان کو جانتے ہوں گے, بلکہ اس سے بڑی نرم طبیعت کے مسموخ انسان تھے. اور 21 سال سے دارالقضاء میں بھی خدمات انجام دے رہے تھے. وفات سے ایک دن پہلے بھی ایک کیس کے سلسلے میں, بالکل ان سے چلا نہیں جا رہا تھا, گاڑی میں آ کر آئے اور دو چھڑیوں کے دو سوٹیوں کے سہارے چلتے ہوئے دفتر میں آئے, اور دل کی بھی تکلیف تھی, کمزوری بھی تھی, اور پھر اپنا قضاء کا کیس جو تھا سننا اور نپٹایا اسے. اور ایک دن بات کی, تعریف ان کو کی, ان کو وہاں کے ناظم قضاء نے کہا اتنی طبیعت خراب ہے تو کیا ضرورت ہے آنے کی. انہوں نے کہا دل نہیں مانتا جو کام میرے سپرد ہوئے ہیں جماعت کے, ان میں کسی بھی طرح انکار کروں, اس لیے جو میرے سپرد کیس ہیں وہ تمہیں نپٹاؤں گا. تو بہرحال اسی رات سے ان کی وفات ہو گئی. اگلے دن صبح اللہ تعالیٰ نے سمے خود کا سلوک فرمائے, درجات بنا فرمائے. ان کی اہلیہ بیوا رضیا منیر صاحب ان کا نام ہے, اور اس کے علاوہ ان کے ایک بیٹی اور 3 بیٹے ہیں. تو ابھی نمازوں کے بعد ان کو نماز جنازہ پڑھوں گا میں.
لکھوں